نحمد و نصلي على رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سلپ میرے پاس آئی ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک روحانیت کے موضوع پر علمی لیکچرز کا سلسلہ جاری تھا جو کسی وجہ سے منقطع ہو گیا ہے. اب یہ نشست سوال و جواب تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. جو لوگ محض علم کی تلاش میں آتے ہیں ان کی تشنگی برقرار ہے. اگر مناسب سمجھیں تو وہ سلسلہ دوبارہ شروع. ایک مستند بات یہ ہے کہ انسان کے علم میں اضافہ تشکیک کے ذریعے سے ہوتا ہے. سوال دو طریقوں سے جنم لیتے ہیں، ایک تشکیک اور دوسرا تجسس. علم کے حصول کا بہترین ذریعہ تشکیک اور تجسس کے ذریعے پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات سے ہوتا ہے. میرے لیے تو آسان ہے کہ میں جو دل اور دماغ میں آئے میں کیسا چلا جاؤں، لیکن اس طریقے سے علم کی تشنگی باقی رہ جائے گی. سوالات اور جوابات کے ذریعے جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ ہمیشہ جامع ہوتا ہے. یہ سوالات جو پیدا ہوتے ہیں اور لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ بھی در حقیقت انہی نشستوں کے دوران سنی گئی باتوں سے جنم لیتے ہیں. لیکن اگر آپ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ پیورلی روحانیت کی باتیں کی جائیں اور اس پر جو سوالات ذہن میں اٹھیں ان کا جواب نہ ملے، تو روحانیت کی باتیں یک طرفہ تو سنتے آپ چلے جائیں گے لیکن اس سلسلے میں کلیریفیکیشنز باقی رہ جائیں گی، اور وہ علم جس کے سلسلے میں کلیریفیکیشنز باقی رہ جائیں وہ ادھورا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر درمیان کی ایک راہ نکال لی جائے کہ گفتگو روحانیات پر ہو اور اس کے آخری 15 یا 20 منٹ سوالات کے لیے مختص کر دیے جائیں تو شاید دونوں اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کا اطمینان ہو جائے. آئندہ سے میں اس پہ عمل کر لوں گا. ایک سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے؟ اگر ہے تو جب بھی کوئی بے قرار ہو کر پکارتا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر کیوں اٹھتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی اومنی پریزنس ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے رب. لیکن اس صفت کے باوجود اس کی کوئی تو جائے نشست ہوگی جہاں وہ بیٹھتا ہے، اور اس کا سراغ ہمیں معراج شریف کے واقعے سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے اور عرش پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تھی رب تعالیٰ سے، وہی اس کی نشست گاہ ہے. اپنی وہاں نشست ہونے کے باوجود صفاتی طور پر وہ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ذرہ ذرے میں اس کی پریزنس موجود ہے. چونکہ لاشعوری طور پر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوا ہے، تو جب بھی ہم رب کو پکارتے ہیں تو بے اختیار ہمارے آنکھیں عرش کی طرف اٹھتی ہیں کہ وہ وہاں بیٹھتا ہے، ورنہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ سے پکارے جانے پر وہ اس پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے. یہ تمام قصہ شعور اور लाशौर के दरमियान है। एक सवाल और है कि आपने पीर और मुरीद के हवाले से लेक्चर में पीर और मुरीद का ताल्लुक ये बताया है कि मुर्शिद सिर्फ अपने मुरीद की रहनुमाई करता है, जबकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं जिनका नाम हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब है और उनके मुर्शिद का नाम पीर शाह काजी हजरत दमई वाली सरकार है। उन्होंने अपने मुर्शिद के दरबार के मेन गेट पर एक मशहूर कौल लिखा है, पीर मेरा वो दमड़ी वाला पीर शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करदा दोनों जहां अंदर। तो फिर ये वली अल्लाह किन दो जहानों की बात कर रहे हैं। हमारे यहां मुल्क की तकसीम से पहले एक बड़े पहलवान गुजरे जिनका लकब था रुस्तम ज़मां, और कहा यह जाता था कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन पहलवान है। कौन जाने कि दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो उनसे ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन उनको उनकी कारकर्दगी से खुश होकर रुस्तम-ए-ज़मां का खिताब दे दिया गया था। उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर शख्स को उन्होंने हरा लिया था। इसी तरह चूंकि पीर और मुरीद के दरमियान इल्म के रिश्ते के अलावा एक रिश्ता दिल का होता है कि इंसान अपने उस्ताद से बेपनाह मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत में वो ये समझता है कि उसके उस्ताद हर हर जगह उसकी मदद को पहुंचेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से रुस्तम-ए-ज़मां को उनकी कारकर्दगी पर खुश होकर दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी मान लिया गया, या जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन बच्चा समझती है, ख्वा वो शक्ल सूरत का कैसे ही क्यों ना हो, इसी तरह हर मरीद अपनी मोहब्बत में अपने उस्ताद को दुनिया का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला इंसान समझता है, और उससे तवक्कात जो वाबस्ता होती हैं उस मोहब्बत और उन तवक्कात की वजह से वो ये समझता है कि दुनिया में और आखिरत में दोनों जहां में वो मेरी मदद करेंगे। हालांकि ये हम सबको मालूम है कि रोजे हिसाब कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा, हर शख्स को अपना हिसाब देना है। तो ये समझना कि हमारा मुर्शिद रोजे हिसाब हमारे काम आएगा, जब हिसाब किताब हमारा हो रहा होगा उस वक्त हमारी कोई मदद कर सकेगा, वो दुरुस्त नहीं है। इस्लाम एतदाल का सबक देता है। तो अगर हम मोहब्बत में भी एतदाल के दायरे में रहें तो वो खुद हमारे हक में बेहतर होता है। जब मुर्शिद और शागिर्द का ताल्लुक मैं बयान कर रहा था तो मैंने एक चीज और अर्ज की थी कि मुरीद पर लाजिम है कि वो अपने पीर को इंसान समझे, उसे इंसान ही के मकाम पर देखे और हर इंसान की तरह उससे भी गलती की तवक्को रखे कि मेरे मुर्शिद या मेरे पीर इंसान हैं और इंसान खता का पुतला है, इनसे भी गलती हो सकती है। जब हम अपनी मोहब्बत में भी एक एतदाल में रहते हैं और अपने मुर्शिद को या अपने पीर को इंसान समझते हैं तो फिर हमें ना तो मायूसी होती है ना झटके लगते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे मुर्शिद से हमारे पीर से कहीं कोताही हो गई। वरना अगर मोहब्बत में इतनी दूर चले जाएं कि हम पीर को और मुर्शिद को इंसान से बालतर समझने लगें, सुपर ह्यूमन समझने लगें, तो फिर हम उससे गलती की तवक्को नहीं रखेंगे। और जब हमारे मुर्शिद का या पीर का कहीं पांव फिसलेगा तो हम सिर्फ अपनी तवक्कोआत की वजह से उससे मुतनफर हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। تو یہ ایک بڑا نقصان ہوگا. اگر ہم اسے انسان سمجھتے رہے تو پھر اس کی کوئی کوتاہی، اس کی خطا یا اس کے پاؤں پھسلتا ہوا دیکھ کے ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، ہم اسے انسان سمجھ کے معاف کر دیں گے اور ہمارا پیر اور مرید کا اور محبت کا وہ تعلق اسی طرح قائم رہے گا. اسی طرح جب پیر کسی وقت آپ کی مدد کو نہیں پہنچتے، آپ کی کسی الجھن کا کوئی اچھا حل نہیں بتا سکتے، تو پھر ہم مایوس نہیں ہوں گے. ورنہ اگر یہی ذہن میں رہا کہ ہمارے مرشد تو ڈوبتے ہوئے جہاز کو ہاتھ بڑھا کے سمندر کی تہہ سے نکال کر سطح سمندر پر دوبارہ اسے رواں کر دیتے ہیں، تو جب ایسا ہو نہیں پائے گا تو ہمیں مایوسی ہوگی. یہ محبت کی انتہا ہے جو میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والوں نے اپنے مرشد صاحب کے بارے میں کی. ان کے مرشد صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا رہا ہوں. بہت اعلی پائے کے بزرگ ہیں وہ، اور آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عشق کا یہ عالم ہے کہ آنکھیں ان کی پوری نہیں کھلتی، آدھی کھلی ہوتی ہیں، لیکن ہیں بہرحال انسان. ان کی بحثیت انسان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اپنی حدود ہیں جن سے باہر وہ نہیں جا سکتے. شاعری تو ویسی بھی مبالغہ آرائی ہی کا نام ہے کہ اس میں انسان کا ایکسپریشن مبالغے کی طرف جاتا ہے. اگر شاعری میں کسی دوسرے انسان کو وہ چاند کا ٹکڑا کہہ دے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ واقعی چاند کا بچھڑا ہوا کوئی حصہ ہے. اگر شاعری میں کسی دوسرے انسان کے چہرے کو کھلا ہوا قرآن کہہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی قرآن ہو گیا. یہ ایک ایکسپریشن ہے جو ایک مرید نے اپنے پیر کے ساتھ محبت کا کیا ہے، اس کو اسی رنگ میں لے لیجئے. ورنہ انسان خواہ ولایت کے کسی بھی مقام پر فائز ہو، وہ رہے گا انسان اور اس کی اپنی لمیٹیشنز وہی رہیں گی جو ایک انسان کی ہو سکتی ہیں. یہ توقع نہ رکھیے کہ آپ کے مرشد روز حساب کام آ جائیں گے، بالکل کوئی نہیں کام آئے گا. ہر انسان کو اپنا حساب خود ہی دینا ہوگا. میں ایک بار پھر یہ عرض کر دوں کہ جب میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں تو میں خدا نخواستہ جناب پیر شاہ غازی صاحب کے مقام کو نیچے نہیں کر رہا، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں ایک زمانے میں ان کے مزار پر خاصا ریگولرلی جاتا رہا ہوں اور حاضری دیتا رہا ہوں. ان سے میری ملاقات بھی وہیں ہوئی، ان کو دیکھا میں نے اور میں بہت متاثر ہوا. خود میرے اپنے دل میں ان کے لیے بہت محبت ہے، پیر شاہ غازی صاحب کے لیے، لیکن اپنی تمام تر محبت کے باوجود میں انہیں سمجھتا انسان ہی ہوں. بہت علم والے آدمی ہیں، بڑے پائے کے ولی ہیں، سب ہیں. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ بڑے شاہ صاحب کے وصال کے بعد آپ کی فیلنگز کیا تھیں، اگر مناسب سمجھیں تو جواب مرحمت فرما دیں. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ ہر شاگرد کو اپنے استاد سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ محبت علم سیکھنے میں مددگار ہوتی ہے. کسی زمانے میں میں نے ایک ذکر کیا تھا یہاں کہ انسان ڈر اور خوف سے جو احکامات کی تعمیل کرتا ہے، حکم کی تعمیل کرتا ہے، وہ دل سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان میں ایک ٹینڈنسی رہتی ہے کہ کسی طرح سے ان احکامات کو ٹال دیا جائے. نیم دلی سے اس کی تعمیل کرے گا انسان، لیکن اگر کسی شخص سے وہ پیار کرتا ہے تو اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے گا، اور بڑے سچے دل سے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ میں نے اس ضمن میں بیٹی کی مثال دی تھی، اسی طرح مجھے بھی اپنے مرشد سے پیار ہے۔ ایک زمانے میں بیمار ہو گئے تھے شاہ صاحب بہت، میں ان کے پاس اس وقت پہنچا جب وہ حالت نظام میں تھے، تو رات کا ایک بجا ہوا تھا، بہت تکلیف میں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو حالت نظام میں ہے، آخری وقت آن پہنچا ان کا، وہ خود بھی انہوں نے مجھے کہا کہ لو میاں ہم تو جا رہے ہیں، تو اس محبت کی وجہ سے میں یہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ شاہ صاحب چلے جائیں گے۔ تو میں نے زندگی میں شاید پہلی اور آخری گستاخی کی، میں اپنے مرشد صاحب کی بیگ پر بیٹھا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ کندھے دبا کے ان کو کچھ تھوڑا سا کمفرٹ مہیا کر دوں۔ بے اختیار میرے دل سے ایک دعا نکلی رب کے حضور کہ یا باری تعالی، مجھے ان کی بہت ضرورت ہے، تو مہربانی فرما اور ان کو کچھ مزید زندگی بخش دے۔ اور ساتھ ہی مجھے یہ خیال ہوا کہ معلوم نہیں یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں نے رب تعالی سے فردر عرض کر دی کہ یا باری تعالی، اگر ان کی زندگی کے سانس گنے جا چکے ہیں تو ایک مہربانی فرما، میری زندگی کے کچھ سال میری زندگی سے کم کر کے میرے مرشد کو بخش دے۔ تو اس دعا کے فوراً بعد میں نے وہ گستاخی کی جس کا میں ذکر کر رہا تھا، کہ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ میں نے اپنے مرشد صاحب کو دم کر دیا۔ تو وہ دم کرنے کے فوراً بعد سکون میں آ گئے اور پیچھے مڑ کر مجھے کہا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ تو کیا جواب دیتا، میں خاموش رہا، لیکن اللہ کا یہ احسان ہوا کہ وہ حالت نزا سے نکل آئے اور پھر طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی شاگرد کے لیے بڑا دشوار ہے کہ اپنے استاد کو یا اپنے مرشد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتا دیکھ لے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان بے بس ہے، اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، انسان موت کو تو روک نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، اور دعا میں بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی کے سانس پورے ہو گئے ہیں، اسے جانا ہے، تو رب تعالیٰ کے کام تو اٹل ہیں، وہ تو ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی طرح سے زندگی طویل ہوتی ہو تو کوئی ماں اپنے بچے کو مرنے ہی نہ دے۔ تو اس کا دوسرا حل میرے دماغ میں یہی آیا کہ میں اپنی زندگی کے کچھ سال والنٹیرلی فورگو کر دوں اپنے مرشد صاحب کے حق میں، شاید اللہ قبول کر لے اور وہ سال زندگی کے میرے مرشد صاحب کو عطا کر دیے جائیں۔ یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ کسی صاحب نے میری فیلنگز کا مجھ سے پوچھا ہے، تو اس سے میری فیلنگز کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب میرے مرشد رخصت ہو گئے ہوں گے اس دنیا سے تو میری فیلنگز کیا ہوں گی۔ جس سلسلے میں مجھے پہلی خلافت عطا ہوئی تھی، اس میں ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ شاگردوں میں سے جس شاگرد کو خلافت عطا ہوتی ہے، وہ خلیفہ اپنے مرشد صاحب کے انتقال کے وقت وہاں موجود نہیں ہوتا، بلکہ انتقال کے فوراً بعد پہنچتا ہے اور اپنے مرشد کا فیونرل اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، کفن دفن کے انتظامات خلیفہ ہی کے ہاتھوں ہوتی ہیں. یہ اچھا ہوا کہ میرے مرشد صاحب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ میرا خیال ہے کہ اس کو برداشت کرنا دشوار ہوتا میرے لیے. لیکن دو چیزیں اس میں ہیں، ایک صبر اور دوسری اللہ کی قضا پر راضی ہونا. تو مرشد صاحب سے محبت اور یہ دل کی خواہش کی مجھ سے جدا نہ ہوں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان چیخ و پکار کرے، غم کا اظہار دوسروں پر کرے، بلکہ اپنے مرشد کی تعلیمات کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا میرا خیال ہے اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوتا. کہ جب مرشد ہاتھوں سے نکل رہا ہے تو انسان اپنے مرشد کی تعلیمات کے عین مطابق صبر، برداشت اور رب تعالی کے فیصلے پر بخوشی رضا راضی ہونے کا اظہار کرنے کا بہترین موقع وہ ہے. آسان لفظوں میں اس کو یوں کہیے کہ یہ ایک ٹیسٹ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اتنی عزیز ترین چیز ہاتھ سے جا رہی ہے اور اس وقت انسان سب کچھ اپنے اندر ضبط کر کے بہت نارمل بیہیو کرے ایز اف کہ کچھ ہوا ہی نہیں، تو اس ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے. مرشد آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ جو کچھ رب تعالی کی طرف سے آ جائے اس کو ہنسی خوشی تسلیم کر لے انسان. کسی بزرگ نے رضا کی تعریف اس طرح سے کی تھی کہ جس طرح خوشیاں ملنے پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، نعمتیں ملنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو مصیبت پڑنے پر بھی اسی خوشی کا اظہار کرے، یہ رضا ہے. تو رضا الہی پر راضی ہونا تو بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے. باقی انسان سمجھتا ضرور ہے کہ مرشد کے چلے جانے کے بعد میں اب ہر قسم کی مصائب اور ہر قسم کے پرابلمز کے سامنے ڈائریکٹلی ایکسپوز ہو گیا ہوں، درمیان میں ڈھال کوئی نہیں رہی، اور ساتھ ہی اسے ذمہ داری کا احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ مشن جو میرے مرشد چلا رہے تھے اس مشن کو مجھے چلانا ہے، اور اپنے مرشد صاحب کا نام بلند کرنے کے لیے اس مشن کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے پر چلانا ہے مجھے. یہ فیلنگز بھی ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں. غالباً جن صاحب نے مجھ سے پوچھا ہے وہ خاص اینگل سے اسے جاننا چاہ رہے ہیں، تو وہ اینگل میں عرض کر دیتا ہوں. ایک بار مرشد صاحب نے فرمایا کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، درویش ہوں، میرے پاس جو جس مقصد کے لیے آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو وہی کچھ دے دوں. دنیاوی فائدے کے لیے لوگ آتے ہیں، دعائیں کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، میں ان کے لیے دنیاوی فائدے ہی کی دعا کر دیتا ہوں. جو دنیا کے حصول کے لیے آتے ہیں میں ان کو دنیا کے حصول کے طور طریقے بتا دیتا ہوں. تو میرے بارے میں فرمایا کہ تمہارا چہرہ تو مجھے بہت دیر پہلے دکھایا گیا تھا کہ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، لیکن تم نے آنے میں بہت دیر کی، اس لیے جب تم آئے تو میں نے تمہارا حصہ جو میرے پاس تھا علم کا وہ فوری طور پر تمہیں دے دیا، کیونکہ تمہیں بھیجا ہی میرے پاس علم کے لیے گیا تھا. اور پھر اس علم کی خوبی بیان کی جس کو اس طرح پبلکلی بیان کرنا شاید مناسب نہ ہو، تو جو خوبی انہوں نے بیان کی اس علم کی، اس سے خوش ہو کے میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اب تو پھر دو آدمی ہو گئے اس علم کے. تو فرمان لگے کس طرح؟ تو میں نے کہا ایک آپ اور ایک میں. تو کہنے لگے یہ بھی تمہاری بھول ہے, تم تو علم کی معراج کو اس وقت پہنچو گے جب مجھے دفن کر کے 72 قدم فاصلے پر جا کر فاتحہ پڑھو گے تو اس وقت علم کی معراج کو پہنچو گے. تو الحمدللہ ویسے ہی ہوا کہ وہ 72 قدم پیچھے آنے کے بعد جب فاتحہ پڑھی تو احساس ہوا کہ میرے وزن میں کچھ اضافہ ہو گیا سڈنلی. وہ میرے جسمانی وزن میں اضافہ نہیں ہوا تھا بلکہ علم اپنے پورے زوروں میں آیا تھا اس وقت. باقی دنیا تو یہی چلتی رہتی ہے, مرشد رخصت ہو جاتے ہیں, ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں, انسان زندگی کے معاملات اسی طرح نبھاتا رہتا ہے. بتائیے, ضرور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے کہ جس طرح میرے مرشد صاحب نے مجھ پر احسان کیا تھا, مجھے یہ علم عطا فرما کے اللہ کی راہ دکھا کے, بہت بڑا احسان ہے ان کا میرے اوپر. تو میں اس احسان کا ایک معمولی سا حصہ ہی چکا دوں, وہ اس طرح سے کہ میں اپنے مرشد کا نام اس دنیا میں بلند کر سکوں, یہ خواہش ہے میری اور اللہ تعالیٰ میری اس خواہش کو پورا کر دے.